أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند متعال نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایسے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں کہ جو ہم سب کے لیے آپ سب کے لیے ہدایت کا سبب بنے، بصیرت کا سبب بنے اور علم میں اضافے کا سبب بنے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم عالم بشریت کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے اور مکتب تشیع کے اندر تو اس کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، کربلا، اصحاب امام حسین اور اس سے متعلقہ جتنی بھی یادیں ہیں ان کو تازہ کیا جاتا ہے، اور ان یادوں کو تازہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے اہداف کو زندہ رکھا جائے۔ اس نہضت کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ یہ پورے عالم بشریت کے اندر انقلاب ایجاد کر سکتی ہے، اور اس نے کسی حد تک انقلاب ایجاد کیا جو بھی متوجہ ہوا اور ہو رہے ہیں۔ اس تاثیر کو دیکھتے ہوئے بہت سارے مکاتب فکر یا بہت سارے ایسے افراد کے جو صحیح فکر کے حامل نہیں ہیں وہ اس کو کم رنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف شبہات ایجاد کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم عزاداری کے ذریعے کربلا کی یاد کو مناتے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ان کے اہداف کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس عزاداری کے اوپر مختلف اعتراضات کیے جانے لگے کہ آج کے پروگرام میں ان اہم ترین اعتراضات کا جواب آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، اور اس جواب کو بیان کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب کو اور جناب مولانا سید عباس حسینی صاحب کو، کہ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس پروگرام میں اور ایک اہم سوال کے جواب میں آپ جو ہے وہ اپنے مطالب بیان فرمائیں گے کہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آغائے عباس، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مخالف ہیں اور نہضت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں، اور پھر عزاداری کے اوپر ان کا بہت سارے اعتراضات ہیں، تو وہ عزاداری کو شرک کے زمرے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو منطقی ترتیب یہ بنتی ہے کہ آپ سے سوال یہ کیا جائے کہ پہلے بدعت اور شرک کے مفہوم پر روشنی ڈال دیں، پھر انشاءاللہ بعد والی بحثوں کی طرف آتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب ابی عبد اللہ الحسین۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دعوت دی۔ یقیناً سوال اہم ہے کہ جب ہم کسی بھی موضوع کے حوالے سے گفتگو شروع کرتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس موضوع کے حوالے سے اس عنوان کی تعریف، اس کے اندر جو مفردات استعمال ہوتے ہیں، ان مفردات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ممکن ہے ہم بحث اس طرح سے کر رہے ہوں کہ ان مفردات کے معانی پر ہمارا اتفاق ہی نہ ہو، تو اس وقت ہماری بحث کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب عزاداری کے حوالے سے بعض لوگ جب اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عزاداری شرک ہے یا بدعت ہے، تو سب سے پہلے شرک کا مفہوم کیا ہے، بدعت کا مفہوم اور اس کی تعریف کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ شرک، آپ کو پتہ ہے کہ شرک توحید کے مقابلے میں ہے، اور توحید یہ ہے کہ خداوند متعال کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور افعال میں ایک ماننا، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے کا اور جو اپوزٹ جو مفہوم ہے وہ شرک کا ہے۔ بس شرک کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ خداوند متعال کی ذات میں، اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک وضاحت ہے اور ڈیٹیل ہے۔ تو مثلا ذات میں یہ ہے کہ خداوند متعال کی طرح کسی اور کو نہ مانا جائے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مثل مانتا ہے خدا کے لیے، شریک مانتا ہے، تو در حقیقت وہ شرک کا قائل ہے۔ یا اس کی ذات کے اندر اگر وہ ترکیب مانتا ہے، تو وہ بھی جس کو توحید واحدی اور توحید احدی سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر شرک کی دو قسمیں بن جائیں گی۔ اسی طرح سے خداوند متعال کی جو صفات ہیں، یقیناً جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں وہ خداوند متعال سے ہی مختص ہیں، تو یہ جو ہے توحید صفاتی ہیں, اور اسی طرح سے خدا کی صفات کو عین ذات ماننا ہمارے نزدیک یہ بھی توحید صفاتی ہی ہے. تو اگر کوئی اس کے مقابلے میں کسی نظریے کے قائل ہو جائے تو وہ شرک کا قائل ہے صفات کے اندر. اور خداوند متعال کے جتنے بھی افعال ہیں, چاہے وہ خلق کا فعل ہے اور اس کائنات کی تدبیر کا فعل ہے, رزق دینے کا فعل ہے, احیاء کا فعل ہے, اماتہ کا فعل ہے, موت کا, تو اس طرح کے جتنے بھی افعال ہیں ان سب میں خداوند متعال وحدہ لا شریک ہے, خداوند متعال ہی کے یہ سارے کام ہیں. مگر یہ کہ خداوند متعال کسی اور کو اذن دیں, کسی اور کو اجازت دیں ان امور کے حوالے سے, جس طرح سے مثلا فرشتے معین کیے ہوئے ہیں موت کے لیے, تو در حقیقت موت کا فاعل خداوند متعال ہے, لیکن خداوند متعال نے فرشتوں کو اجازت دی ہوئی ہے, تو حقیقتاً فعل فعل خدا ہے اور ہر فعل فعل خدا ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی شریک خداوند متعال کے افعال میں شرکت کے قائل ہو جائے, کہیں کوئی دوسرا بھی ہے جو مل کر خدا کے ساتھ یہ فعل انجام دے رہا ہے, تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. یا وہ تفویض کا قائل ہو جائے کہ خداوند متعال نے وہ سارے افعال جو خدا کے افعال ہیں وہ کسی اور کو دیے ہیں مستقلاً, تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. تو میرے خیال میں اب شرک, اب اس کے بعد بدعت کا جو کہتے ہیں, بدعت کا بھی مفہوم واضح ہونا چاہیے. بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ ادخال ما لیس فی الدین, یا ادخال ما لیس من الدین فی الدین, وہ چیز جو دین کے اندر نہیں ہے اس کو دین کے اندر داخل کرنا. تو یہ جو ہے بدعت کا ایک مفہوم ہے, کہ جس میں در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ وہ جو توحید تشریعی ہے وہ خداوند متعال کے ساتھ مختص ہے. اب کوئی شخص دین کے اندر وہ دخالت کر کے وہ چیز جو دین میں داخل نہیں ہے اس کو دین میں داخل کریں, یا وہ جو چیز جو دین میں داخل ہے اس کو دین سے نکالیں, تو یہ دونوں در حقیقت بدعت ہے. اور قرآن مجید میں خداوند متعال کا ارشاد ہے, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارۃ من امرهم, یعنی خداوند متعال اور اس کا رسول جب کسی کام کے حوالے سے حکم دیں, پھر کسی مؤمن یا مؤمنہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی دخالت کرے. تو اب یہاں پر جب ہم بدعت کہتے ہیں تو بدعت میں یہی ہے کہ کوئی آ کر دین میں چھیڑ چھاڑ کریں, دین میں کسی چیز کو حذف کریں, دین میں کسی چیز کا اپنی طرف سے اضافہ کریں اور اس کو مثلا عبادت شمار کریں, یا کسی عبادت میں سے کوئی رکن, کوئی عبادت مثلا حج تمتع ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو کہیں نہیں آج سے یہ چیز نہیں ہے, میں اس کو حرام, تو اس کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ دین کے لیے خداوند متعال, خداوند متعال کے بعد رسول گرامی اسلام, اور رسول گرامی اسلام کے بعد باقی ائمہ معصومین, چونکہ وہ معصوم ہیں لہٰذا ان کو صرف یہ اتھارٹی حاصل ہے. یہاں پر صرف ایک میں نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا خود بدعت کے حوالے سے, ممکن ہے بعض لوگ یہاں پر شبہ کا شکار ہو جائیں. ہوتا یہ ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بعض عبادات کی جو اشکال ہیں, شکلیں ہیں, ان میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدعت ہے. مثلا حج ایک عبادی فعل ہے. اب رسول گرامی اسلام کے دور میں حج کیسے انجام پاتا تھا؟ اس کے اپنے خاص تقاضے تھے. آج کے دور میں انتہائی آرام دہ سفر ہیں, اور خود طواف کے لیے کتنی سہولتیں مہیا ہیں, سعی بین الصفا والمروہ کے لیے کیا کیا سہولیات میسر ہیں. تو جدید ٹیکنالوجی سے, جدید چیزوں سے, جدید طریقوں سے استفادہ کرنا, اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے, چونکہ اس کے اصل اسلام میں ثابت ہے. یا جہاد کی اگر ہم مثال لے لیں, رسول خدا کے دور میں جہاد تلوار سے ہوتی. آج کے دور میں آپ کہیں نہیں جی اگر ہم تلوار کے علاوہ کسی اور طریقے سے جہاد کریں گے. تو یہ نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بدعت یعنی اس کے اصل اور اساس دین میں ثابت ہیں, لیکن زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. بس بدعت خلاصہ یہ ہے کہ بدعت یہ ہے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے, جو چیز عبادت نہیں ہے, اس کو عبادت شمار کیا جائے, یا جو عبادت ہے اس کو خارج کر دیا جائے.
بہت شکریہ آغا صاحب, بہت خوبصورتی سے آغا عباس نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. اس مفہوم کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے عزاداری کے اوپر اس کو تطبیق دیں آ کر, آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدعت کا مفہوم جو ہے وہ عزاداری پر صدق کرتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انتہائی خوبصورت انداز میں جس طرح سے آغا سید نے فرمایا, اس کے بعد اگر ہم خود عزاداری کو تصور کر لیں کہ عزاداری کیا ہے, تو میرے خیال میں مسئلہ واضح ہے. عزاداری سید الشہداء کیا ہے؟ ہم محرم اور سفر میں یا طول سال میں جب سید الشہداء کی یاد مناتے ہیں کسی بھی مناسبت پہ, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سید الشہداء کے وہ فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور بالخصوص ہم آزاداری کے عنوان سے ان کے اوپر جو غم اور ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے یا ان کے لیے جو مصیبتیں آئیں, اس غم اور دکھ میں اپنے حزن اور غم اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. یہ آزاداری ہے سید الشہداء. اب یہ آزاداری آیا شرک ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ سید نے بھی فرمایا کہ شرک یہ ہے کہ آپ کسی کو ذات صفت یا افعال میں خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں, جیسے اصطلاح میں عرض کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو خدا کے عرض میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کے ذکر یا کسی سے محبت یا کسی کی یاد کو خود خدا کہے کہ اس کی یاد منانی ہے, تو وہ نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے. کیونکہ میں اس لیے سید الشہداء کی یاد منا رہا ہوں, میں اس لیے ان کے غم میں غمزدہ ہو رہا ہوں کیونکہ خداوند متعال کی رضا اس میں ہے. اب اگر میں یہ کام نہیں کروں گا, اس کی مخالفت کروں گا, تو ممکن ہے شرک یہ ہو جائے, یہ خدا کے عملی شرک ہو جائے گا کہ خدا کچھ اور چاہ رہا ہے, جو خدا چاہ رہا ہے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. اب دیکھیے قرآن اور حدیث میں کہ کتنی آپ کو متعدد ایسی شخصیات کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں ملے گا کہ جب کوئی شخص اپنی ذات کو آئینہ خدا بنا دیتا ہے, فنا ہو جاتا ہے خدا کی ذات میں, یعنی اس کی تمام افعال, اس کی شخصیت, اس کا کردار, گفتار, ہر چیز جب اس سے خدائی جھلکتی ہے اور خداوند متعال کا دین نظر آتا ہے اس کی شخصیت میں, تو پھر خداوند متعال اس کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیتا ہے, اس کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتا ہے. آپ رسول خدا کے متعلق دیکھیں گے, فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ اطاعت رسول کی کر رہے ہیں. اب یہاں آ کے کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہم تو موحد ہیں, ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے. آپ اطاعت رسول کی کر رہے ہیں, لیکن دیکھیے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کی اطاعت جو ہے یہ میری اطاعت ہے. آپ دیکھیے کتنا وہ خوبصورت نقطہ ہے کہ حضرت یعقوب روایات کے مطابق 70 سال تک روتے رہے حضرت یوسف کو. تو آغائے زمخشری نے, اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفسر, انہوں نے لکھا کہ جو 70 سال تک حضرت یعقوب حضرت یوسف کو روتے رہے, خدا نے اس کے بدلے انہیں 70,000 شہید کا ثواب عطا کیا. بھئی وہ خدا کو تو نہیں رو رہے تھے, وہ تو حضرت یوسف کو رو رہے تھے. اس کا مطلب ہے واضح ہے کہ وہ اسے صرف بیٹا سمجھ کے نہیں رو رہے تھے, وہ اسے ایک ولی خدا, ایک معصوم, ایک خدا کا نمائندہ سمجھ کے رو رہے تھے. تو خدا اس رونے کو اپنی عبادت شمار کر رہا تھا. یا آپ, سید نے حج کی مثال بھی دی, آپ حج کو دیکھیں. حج جو ہے, خدا کہتا ہے للہ علی الناس حج البیت, للہ ہے, خدا کا حق ہے, خدا کی طرف سے فرض ہے تمہارے اوپر کہ حج کرو. خدا کرنا کیا ہے؟ وہ صفحہ و مروہ میں سائی کرنی ہے جو کہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے. یا آپ نے جو ہے وہ ان مقامات کو جا کر کسی مقام کو چومنا ہے, کہیں طواف کرنا ہے, کہیں نماز پڑھنی ہے, جو کچھ انبیاء کی یادیں ہیں. اور خداوند متعال پھر قرآن میں کیا کہتا ہے کہ ان الصفا والمروہ تھا من شعائر اللہ, یہ شعائر خدا میں سے ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یعنی خدا تو اسے تقویٰ قرار دے رہا ہے جسے بعض نادان لوگ شرک یا بدعت گرداننے کی کوشش کر رہے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شَعَائِر, یہ جو قربانی کے جانور ہیں انہیں ہم نے شاعر خدا قرار دیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی جو حضرت ابراہیم کے متعلقہ چیزیں ہیں, کیونکہ علامہ طباطبائی خود تفسیر میزان میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دلالت کر رہی ہو خدا کی ذات پر وہ شاعر خدا میں سے. اہل سنت میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں حجت اللہ البالغہ میں کہا کہ خدا کی سب سے بڑے جو شاعر ہیں وہ چار ہیں, مثلا قرآن ہے, نماز ہے, پیغمبر اسلام ہے اور کعبہ ہے. اس کا مطلب صرف صفا اور مروہ شاعر نہیں ہے, ہر وہ چیز جو کہ خدا کی یاد دلا رہی ہے وہ شاعر میں سے ہے. لہٰذا سید الشہداء جو کہ ذبح عظیم کے مصداق ہیں, ان کی یاد میں ان کا غم منانا, ان کے خدا امہ نے فرمایا کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا, یہ سارا عین توحید ہے, عین عبادت خدا ہے.
جی ہاں, اگر ہم آزاداری کے اندر ہم دیکھتے بھی دیکھیں اگر ان چیزوں کو, تو امام حسین علیہ السلام کی نماز کو یاد کیا جاتا ہے, امام حسین علیہ السلام کی بعض صفات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ہر لمحے میں لمحے جو ہے وہ خدا کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو رہی ہوتی ہے. تو آزاداری اس اعتبار سے, اس ملاک کے تحت, یعنی بہترین شاعر اللہ میں
ولی خدا کی یاد. ایک نقطہ میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, جس طرح سید نے جو بدعت کی تعریف فرمائی, بدعت ہر وہ چیز درست بدعت ہے کہ جس کی کوئی جڑ اور جس کا کوئی کلی مفہوم آپ کو دین میں نہیں مل رہا. اب یہاں پر جب سید الشہداء کی یاد میں آپ روتے ہیں, تو شیعہ سنی کتابیں لکھتی ہیں کہ رسول خدا روتے رہے ہیں. شیعہ سنی کتابیں لکھتی ہیں کہ رسول خدا حزن امام حسین علیہ السلام میں محزون ہوئے. لہٰذا دین کا ایک قاعدہ آپ کے پاس آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام یا کسی بھی ولی خدا کے حزن میں آپ محزون ہو سکتے ہیں. اب کیا ہے، اب آپ یہ دیکھیں گے کہ عرف میں اور عوام میں جتنے بھی رسومات یا طریقے حزن منانے کے ہو رہے ہیں، اگر یہ واقعاً حزن ہے، یعنی یہ جو میرا فعل ہے یہ عرف میں اور عوام کے نزدیک حزن شمار ہوتا ہے، تو یہ اسی حزن کا مصداق ہوگا، اسی عبادت کا مصداق ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اسلام کے کسی بھی ثابت اصول سے ٹکرا نہ رہا ہو، یعنی میں ایسے نہ کہوں کہ میں 10 دن محرم کے محزون ہوں لہٰذا میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہاں پر اسلام آ کے مجھے روکے گا کہ حزن اچھی چیز تھی، لیکن یہ جو تم نے مصداق اختیار کیا ہے حزن کا، یہ کوئی مصداق نہیں ہے حزن کا. وہ چیز حزن کا مصداق ہونی چاہیے اور اسلام کے کسی اصول سے ٹکراتی بھی نہ ہو، یہ عین عبادت ہے، یہ وہی کام ہے جو رسول خدا.
جی بالکل، اور یہی نقطہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو، جس طرح عباس بھائی نے بھی اشارہ کیا تھا کہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے تذکر دیا کہ ایسا نہ کہیں کہ مثلا جو بھی جدید چیز ہے وہ بدعت ہے، بلکہ یہ اہم نقطہ ہے کہ اگر وہ عمل بدعت ہے جو ہمیں دین میں کسی بھی طریقے سے نہ ملے، اس کی کلیات، اس کی جڑ جو ہے وہ دین کے اندر نہ ملے اس میں. بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اس سوال کا جواب دیا. آخ صاحب، یہاں تک تو ہماری بحث یہ واضح ہو گئی کہ عزاداری پر نہ تو شرک کا ملاق صد کرتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بدعت کا ملاق صد کرتا ہے، تو آیا پھر ہم اس کو عبادت شمار کر سکتے ہیں؟ اگر عبادت ہے تو پھر کس دلیل کی بنیاد پر آپ اس کو عبادت شمار کرتے ہیں؟
جی ہاں، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف مقدماتی طور پر دو نکات کی طرف سریعاً اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ عزاداری عبادت ہے تو ہم اصل عزاداری اور اس کی جو خاص روشیں ہیں، خاص طریقے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں. جس طرح سے بہت ساری عبادتوں میں ممکن ہے کوئی نئی چیزیں، نئی شکلیں، نئی بدعتیں بھی ایجاد ہو جائیں، ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں کہ خود عزاداری کے اندر بھی بعض بدعتیں، بعض نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. اور ہم ابھی جو ہماری بحث ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اصل عزاداری کی بات ہو رہی ہے. عزاداری کی بعض شکلوں پر خود ہمیں بھی اختلاف ہے، ہم خود بھی ان سے روکتے ہیں، ہمارے علماء روکتے ہیں، ہمارے مجتہدین روکتے ہیں. فتاوی موجود ہیں، انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر لیں، آپ کو وہ فتاوی مل جائیں گے کہ یہ جو مخصوص شکلوں کی عزاداریاں ہیں یہ عزاداری نہیں ہیں. یہ ایک وضاحت.
مثلا معذرت کے ساتھ، حجاب مثلا اسلام کا ایک صریح اصول ہے، واضح اصول ہے. اگر عزاداری سید و شہدا میں کہیں حجاب کی پابندی نہیں ہو رہی، کہ محرم اور نامحرم کا وہ نہیں ہو رہا، تو وہ واضح ہے کہ وہ درست.
اور ایک اور اہم نقطہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شیعوں کے نزدیک جس طرح سے فعل رسول حجت ہے، قول رسول حجت ہے، تقریر رسول حجت ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے جو باقی ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، کلن چہار دہ معصومین، جناب سیدہ سلام، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شامل کر کے جو 14 معصومین ہیں، 14 معصومین ہیں، ان میں سے ہر ایک کا قول، ان میں سے ہر ایک کا فعل، ان میں سے ہر ایک کی تقریر ہمارے لیے حجت ہے. یہ ہمارا اصولی موقف ہے اور ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. لہٰذا جب ہم عزاداری پر دلیل دیتے ہیں تو یقیناً رسول خدا کی سنت سے بھی ہم دلیل دیں گے، لیکن اس کے علاوہ باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت میں ہمیں جو ادلہ ملتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے حجت اور معتبر ہیں. اب اس حوالے سے اچھا ایک اور اہم نقطہ جس کا بھی اضافہ انتہائی ضروری ہے کہ جب ہم عزاداری مناتے ہیں، عزاداری کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم بطور شیعہ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر بات دوسروں کی کتابوں سے ثابت کریں. ہمارے لیے خود ہماری اپنی کتابیں حجت ہیں، ہم اپنی کتابوں سے، ہمارے اپنے پاس احادیث کی کتابیں ہیں، ہم خود قرآن کو سمجھتے ہیں، ہم خود قرآن کی تفسیریں ہم علماء نے لکھی ہوئی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر بات پر، ہمارے ہر عقیدے پر، ہمارے ہر فعل پر دوسروں کی، لیکن ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ادلہ موجود ہیں، خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں اور شیعہ کتب تو بھری ہوئی ہیں ان دلیلوں سے، اور بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں. میں مختصراً اشارہ کرنا چاہوں گا، جس طرح سے کہا کہ خود رسول خدا کی زندگی میں اور باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں وہی عزاداری، وہی خصوصاً امام حسین کے، باقی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، خصوصاً حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے غم میں رونا، اس کے اوپر اتنی زیادہ ہمارے پاس احادیث اور روایات موجود ہیں کہ تمام انبیاء روئے اس غم میں، تمام انبیاء، ایک ایک کا نام لیا گیا. میں بطور اس میں شاہد خود کتاب سے میں لے کے آیا ہوں، یا بہت ساری روایت پڑھنے کے ہمارے پاس، حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خصوصی روایات ہیں، اس کے علاوہ عمومی روایات بھی ہیں کہ جن میں کہا گیا تمام انبیاء روئے. خود رسول خدا کے بارے میں اہل سنت کے کتب میں بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ خود ولادت کے وقت روئے، جب گود میں وہ دیا گیا تو اس وقت رسول خدا روئے.
اور روایتیں ان کی معیار کے مطابق صحیح سند بھی ہیں،
جی جی صحیح
کتابوں میں، منابع کے اندر
جی جی صحیح کتابوں میں موجود ہیں. حضرت جبرائیل نے آ کر سارا قصہ سنایا، وہ جو جناب ام سلمہ کو وہ شیشی دی، اور اہل سنت کتابوں میں ساری روایتیں موجود ہیں، لہذا خود رسول خدا کی یہ سنت ہے. امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین پہ جاتے ہوئے ان کا گزر کربلا سے ہوا، تو یہ روایت بھی متعدد کتابوں میں مختلف طریقوں سے نقل ہوئی ہے. تو حضرت امیر علیہ السلام نے وہاں کربلا کی خاک تھوڑی سی اٹھائی ہے اور اس کے بعد وہاں گریہ کیا ہے، اور آگے والا جو سارا قصہ ہے وہ اپنے اصحاب کو سنایا ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں. خود جناب سیدہ کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہے کہ جب جناب سیدہ کو سارا وہ قصہ کربلا کا سنایا گیا کہ اس طرح سے ہوگا، تو کہا اس وقت کون ہوگا ہم میں سے، تو رسول خدا نے وہ سارا بتایا کہ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر کہا کون روئے گی حسین کے غم میں، کون روئے گا، تو کہا ایک قوم آئے گی کہ اس کے جوان ہمارے جوانوں پہ روئیں گے، ان کے بوڑھے ہمارے بوڑھوں پر، ان کی خواتین ہماری خواتین پر روئیں گی. یہ والی روایتیں اور اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. لہٰذا سیرت جناب سیدہ میں بھی ہے. یہ میں صرف بطور شاہد ایک ایک مثال پیش کر رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ جب آخری وقت تھا، ان کو زہر ملا اور جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، اس وقت جب امام حسین نے رونے لگے تو کہا یا حسین آپ نہ روئیں، اور وہ جو مشہور جملہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، امام حسن اس مشکل وقت میں جب خود اتنے زیادہ درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، امام حسین پر رو رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کی اگر آپ سیرت دیکھنا چاہیں، وہ تو کربلا کے بعد 35 سال مسلسل خون گریا کرتے رہے، اور راوی نے آ کر پوچھا یا امام شہادت تو آپ کے لیے کرامت ہے، آپ کے لیے عادت ہے اور فخر کا مقام ہے، تو آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو ابو حمزہ صومالی تھے بظاہر، تو ان کو جو جواب دیا یہی کہا کہ اسبی النساء لنا عادہ، کیا خواتین کا اسیر ہونا یہ بھی ہماری عادت ہے؟ احرق الخیام لنا عادہ، آیا خیموں کا جلانا یہ بھی ہماری عادت ہے؟ تو اس طرح سے کر کے امام نے جواب دیا اور روتے رہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت میں تو بہت زیادہ روایات موجود ہیں. امام باقر علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح سے روایات موجود ہیں کہ کمیت جو مشہور شاعر ہے، اس نے آ کر امام کے سامنے ورسا کے اشعار پڑھے، امام حسین کے مصائب پڑھے، امام نے خوب گریہ کیا. حتیٰ روایات میں موجود ہیں کہ گھر کے اندر جو کنیزیں تھیں ان کے رونے کی آواز یہاں مردوں تک آنے لگی. اور اس کے بعد امام نے کمیت جو مشہور عرب شاعر تھا، اس کے لیے ایک عجیب جملہ بولا. امام نے کیا فرمایا؟ امام کا اللہم اغفر لکمیت ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اور اس کے علاوہ خود امام باقر علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے تھے،
یہ ترجمہ فرما دیجئے کہ
اللہم اغفر لکمیت، امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ ہے، اس کے لیے جس نے امام حسین کے غم میں اشعار پڑھے تھے کہ پروردگار کمیل کی تو مغفرت فرما، ما تقدم من ذنبه، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں، وما تاخر، اور اس کے جو اگلے گناہ ہیں. اس کے بعد خود امام باقر علیہ السلام کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ امام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو خصوصی طور پر وصیت کر کے گئے کہ میرے اموال کا یہ خاص حصہ میں وقف کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے لیے. وہ بھی کہاں پر؟ حج کے دوران منا میں، کہ میرے جانے کے بعد منا میں امام حسین کی عزاداری کی جائے، اس کے لیے اپنے اموال میں سے حصہ وقف کر کے جا رہے ہیں. اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں، کہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے کہ جب بھی ایام محرم آتے، آپ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ایام محرم مناتے. تو راوی نے پوچھا یا امام علی دنیا سے تشریف لے گئے، جناب سیدہ چلی گئیں، امام حسن، ان سب کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے، یہ عزاداری ابا عبداللہ کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ تو امام نے جو ایک بہت پیارا جواب دیا، فرمایا جب رسول خدا چلے گئے نا، اصحاب کسا میں سے 4 باقی تھے، جناب سیدہ چلی گئیں، اصحاب کسا میں سے 3 باقی، جب امام علیہ السلام چلے گئے پھر بھی باقی تھے اصحاب کسا میں سے، امام حسن مجتبیٰ چلے گئے پھر بھی اصحاب کسا، لیکن امام حسین جب چلے گئے تو اب اصحاب کسا میں سے کوئی نہیں بچا. اس طرح سے امام بہت زیادہ، امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں خود امام رضا روایت کرتے ہیں کہ جب بھی ماہ محرم آتا نا، تو میں نے اپنے والد گرامی کو کبھی ہنستے ہوئے ہی نہیں دیکھا، ہمیشہ غم کی حالت میں ہوتے. اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ اذا دخل شهر محرم لم یرى ضاحکا، کبھی وہ ہنستے ہوئے نہیں دکھائی دیتے تھے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ كَانَ يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَحُزْنِهِ وَبُكَائِهِ. اور جب عاشور کا دن آتا تو وہ دن تو ان کے رونے کا، ان کے حزن کا، ان کی مصیبت کا دن تھا. میں انتہائی اختصار کے ساتھ، یہاں امام کاظم، امام رضا علیہ السلام، مشہور روایت ہے ریان ابن شبیب والے، یا ابن شبیب ان کنت باکیاً لشیئن فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. کیوں روئے ان کے اوپر؟ فانہ ذبح کما یذبح الکبش، ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے پورا سلسلہ اگر دیکھیں تو ایک ایک امام کی سیرت میں ایک آخری جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. امام زمان علیہ السلام مہدی دوران کے حوالے سے زیارت ناحیہ مشہور زیارت ہے کہ اس کے جملوں میں سے ایک مشہور جملہ جس میں امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے حسین صبح و شام آپ کی مصیبت میں روتا ہوں. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، آنسوؤں کے بدلے میں خون روتا ہوں. تو یہ میں نے صرف ایک نمونہ مثال ہر امام کے حوالے سے. تو امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں وہ دعبل خزائی مشہور شاعر، اس نے آ کر جب رضا کے اشعار پڑھے امام نے اس کو اکرام احترام اور اپنی ابا اتار کے اس کو بطور انعام. تو یہ جو سیرت اگر آپ دیکھ لیں، اب ان تمام ائمہ کے افعال، ان کے اقوال، ان کی تقاریر کے باوجود بھی ہم کہیں کہ عبادت نہیں ہے،
تو پھر یعنی وہی ہے کہ لج بازی ہے مثلاً. اسی نقطے ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا، وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے، آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ بعض اوقات ایک چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں. بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے مثلاً یہ روایت جو ہے اس میں یہ مشکل ہے، یہ روایت اس میں یہ مشکل ہے، تو آخر میں کہتے ہیں جب ساری مشکل ہے تو ہم نہیں مانتے اس کو آ کے. ہاں تو اگر ہم ان اتنی ساری سیرت کو اگر ایک جگہ پر جا کر دیکھیں تو خود اہل سنت کے جو ہے وہ علماء کا بھی فیصلہ ہے، تشیع کے علماء اور محدثین بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ اگر ایک روایت جو ہے اس کے اس شواہد اتنے زیادہ ہو جائیں اور تو پھر اس کو متن پہ دیکھا ہی نہیں جاتا اس کو آگے. تو آپ دیکھیں جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ پیغمبر اکرم سلام اللہ علیہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم شروع کرتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام تک ان معصومین کی جو ہے وہ سیرت موجود ہے، پھر انبیاء کی جو ہے وہ سیرت موجود ہے. اب اس کے اندر آپ والی بات کہ کوئی اگر شک کرتا ہے تو پھر وہی لج بازی ہی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہہ سکتے. آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، آغا وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں رہی کہ آغا نے جو اشارہ کیا ہے وہ تو آپ یوں کہہ لیں کہ مکتب تشیع کے اندر جو روایات موجود تھی، جو شواہد موجود تھے عبادت کے حوالے سے وہ انہوں نے بیان کیے. اہل سنت کی کتب کے حوالے سے آپ مختصر ذرا اشارہ فرما دیں.
جی ہاں، میں بالکل چونکہ وقت میں بھی دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ ایک فہرست بیان کرتا ہوں، اور ظاہر ہے خود موضوع تو یہ طویل، صرف اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جیسے سید نے فرمایا کہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ انبیاء کی طرف سے جو روایات آئی ہیں ہماری کتب میں، اور ہزاروں احادیث ہمارے ثقہ جو ہمارے علماء اور محدثین نے نقل کی ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں. یہ اہل سنت بھائیوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کے مذہب کے مطابق بھی یہ کوئی غلط چیز اور غلط بات نہیں. آپ دیکھیں سب سے پہلے رسول خدا جو عام الحزن کا اعلان کرتے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وفات کا جو سال ہے. اچھا، میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے پہلے بعض جگہوں پر جہاں پر رسول خدا گریہ فرما رہے ہیں، رسول خدا کے صحابی سعد بن عبادہ جو ہے وہ مریض ہو جاتے ہیں، تو صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا جاتے ہیں اور ان کی حالت جب دیکھتے ہیں تو زار زار روتے ہیں. حضرت ابراہیم رسول خدا کے فرزند جب وفات پاتے ہیں تو اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت بہت زیادہ ہے، ہر جگہ یہ روایت آپ کو ملے گی کہ اس وقت راوی کہتے ہیں کہ رسول خدا فرما رہے تھے العین تدمع والقلب یحزن، میری آنکھیں آج آنسو بہا رہی ہیں، آج دل غم زدہ ہے کیونکہ ابراہیم چلے گئے. یہ سنن ابی داؤد میں خود یہ روایت موجود ہے. اچھا، حضرت حمزہ کی شہادت پر، سید الشہداء حضرت حمزہ جب وہ شہید ہوتے ہیں اور انصار کی خواتین اپنے مقتولین پہ، اپنے شہداء پہ رو رہی ہوتی ہیں، تو طبقات ابن سعد کی روایت جو اہل سنت کی کتاب میں سے، کہ رسول خدا آ کے فرماتے ہیں کہ اما حمزہ فلا بواکی لہو، میرے چچا کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے. اور پھر جب انصار یہ دیکھتے ہیں تو اپنی خواتین کو بھیجتے ہیں اور حضرت حمزہ پر گریہ کیا جاتا ہے. اب خود صحیح بخاری میں جس کی تمام روایات اہل سنت کے ہاں صحیح ہیں، اس میں شہدائے غزوہ موتا پہ رسول خدا جو گریہ کرتے ہیں، جو آپ کے تین قریبی صحابی یکے بعد دیگرے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار، اور یہ تین صحابی جب شہید ہوتے ہیں تو رسول خدا گریہ فرماتے ہیں. اسی طرح سے جو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریہ ہے، بچپن میں کئی مواقع اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، جب ولادت ہوتی ہے تب گریہ فرماتے ہیں. اچھا، یہ ذخائر عقبہ اور دوسری کتابوں میں، خود مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، اور مسند احمد ابن حنبل کی اہمیت سب کے لیے واضح ہے. یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں گریہ فرمایا اور خاک کربلا کو دیا حضرت ام سلمہ کو، اور کہا کہ یہ خون میں تبدیل ہوگی. میں اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں کہ حضرت زینب بنت جحش کے گھر میں بھی امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، ام المومنین زینب بنت جحش، وہاں پر بھی گریہ فرمایا. حضرت عائشہ ام المومنین، ان کے گھر میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، پھر رسول خدا نے گریہ فرمایا. یہ ساری اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، یعنی رسول خدا کسی بہانے کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے سید الشہداء کا تعارف کراتے ہوئے. جی ہاں، متعدد مقامات پر رسول خدا جو ہے، ایک دفعہ بنی ہاشم کے ایک گروہ کو گزرتے ہوئے دیکھا، وہاں پر گریہ فرمایا. یہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت، امام حاکم نے اس کو نقل کیا. لہٰذا رسول خدا جگہ جگہ پر مختلف امہات المومنین کے سامنے، مختلف صحابہ کے سامنے گریہ فرما رہے ہیں اہل سنت کتابوں کی روشنی میں. لہٰذا اتنی زیادہ کتابیں کہ اگر آپ کو مسند احمد سے بھی حوالہ ملے، مستدرک امام حاکم سے بھی حوالہ ملے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بھی ملے، تو میرے خیال میں اصل عزاداری میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور رسول خدا کے بیٹے کی نواسے کی اس عزاداری میں شیعہ سنی کی تفریق اصلا ہونی
نہیں چاہیے. بہت شکریہ کہ آپ دوستوں نے ٹائم دیا اور آپ بزرگوار تشریف لائے یہاں پر. نتیجہ جو اس بحث کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ عزاداری کسی بھی معنی میں نہ تو شرک کے زمرے میں آتی ہے اور نہ ہی بدعت کے زمرے میں آتی ہے، بلکہ دونوں مکتب کی طرف سے روایات موجود ہیں اور لا تعداد جو ہے تعداد میں موجود ہیں، کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عزاداری کرنا جو ہے وہ سنت رسول ہے، جائز ہے اور کی بھی گئی ہے. اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری کرنے پر اجماع امت ہے، اور یہ بعد میں پھر جو ہے وہ بعض مغرض افراد آپ کہہ لیں یا کم عقل کہہ لیں یا جو جسے بھی تعبیر کر لیں، کہ جو اس عزاداری کے اوپر کہ جہاں تمام کتابیں گواہی دے رہی ہوں، جہاں تمام امت جو ہے وہ اقدام کر رہی ہو اس عزاداری کو منانے میں، وہاں آ کر اس قسم کے شبہات ایجاد کرے آ کر. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ. تب تک اجازت دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.